یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
It's VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Oil-rich Nigeria, Africa's biggest economy, slipped into recession for the second time in 4 years, the National Bureau of Statistics said on Saturday. Q3 2020 real GDP contracted for a second consecutive quarter by negative 3.62%. The NBS said in its data for the third quarter of this year. Russia on Saturday imposed sanctions on 25 British officials, responding to penalties Britain imposed in July against the same number of Russians over human rights violations. The foreign ministry said in a statement that the move is in response to unfriendly actions by the British authorities. 25 representatives of Great Britain are now banned from entering Russian territory. In July, Britain sanctioned 25 Russian officials for their alleged involvement in the death of lawyer Sergei Magnitsky, barring them from traveling to the UK and freezing their British assets. Magnitsky, a tax consultant for British financier William Browder, died in prison of an untreated illness in 2009 after accusing Russian officials of $230 million in tax fraud. Russia rejected the claims and convicted him of fraud and put him on trial after his death. Russia has been hit with a series of sanctions by Western countries over several disagreements. They include the annexation of the Crimean Peninsula from Ukraine in 2014, the alleged interference in elections abroad, and the 2018 poisoning of a former intelligence officer in Britain. As many as 8 Afghan civilians died in rocket attacks on Afghanistan's capital city, Kabul, Saturday, according to reports from several news agencies citing police and government sources. The Islamic State militant group claimed responsibility for the attack, but it's unclear whether that's the case. This is VOA News. Ethiopia said Saturday its forces had seized another town in their advance on the capital of the northern Tigray region. It also rebuffed an African Union push to mediate in the war with rebel forces. More than 2 weeks after Prime Minister Abiy Ahmed's offensive, his government said Tigrayan forces were digging in and using bulldozers to plow up roads around their capital, Mekele, which is home to about 500,000 people. Hundreds, possibly thousands, have died, and more than 30,000 refugees have fled to Sudan. The conflict has spread beyond Tigray, whose forces have fired rockets at the neighboring nation of Eritrea, causing concern of a wider war. Abiy's government has said it will soon reach Mekele after taking various surrounding towns. On Saturday, it said Adigrat had also fallen about 116 kilometers north of Mekele. The African Union has appointed former presidents of Mozambique, Liberia, and South Africa as special envoys to seek a ceasefire and mediation talks. Abiy, who won the Nobel Peace Prize last year for a peace pact with neighboring Eritrea, has said he wants to remove the Tigrayan leaders before talking. Taiwan's foreign minister is voicing confidence on Saturday that the incoming U.S. government of Joe Biden will support a long-sought-after bilateral trade agreement. He made the remarks following high-level economic talks with the outgoing Trump administration. Biden is projected by VOA to have won the November 3rd presidential election. Last month, a key Biden aide wrote that Washington should prioritize free trade negotiations with Taiwan to encourage others, including Britain, the European Union, and Japan, to do the same. In August, Taiwan eased restrictions on imports of U.S. pork and beef, which had been a stumbling block to free trade talks. Speaking in Taipei after Taiwan-U.S. economic talks, Foreign Minister Joseph Wu noted the bipartisan U.S. support for Taiwan's decision, as well as a call by 50 U.S. senators from both parties for President Trump's administration to begin negotiating a trade deal with the island. The increased U.S. engagement with Taipei by the Trump administration has angered Beijing. China claims the democratically run island as its sovereign territory. And Spain is struggling with an influx of migrants who have arrived in the Canary Islands in recent weeks. A top French news agency is reporting nearly 17,000 migrants have arrived this year, which has overwhelmed a temporary facility designed to hold just 400 people. Spanish officials are reportedly opening more facilities to try to relieve some of the pressure. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
میں ہوں قمر عباس جعفری، آپ کا میزبان۔ سلام قبول کیجیے صاحب۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور غذائی ضروریات کے لحاظ سے اسے خود کفیل بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اکثر کبھی گندم اور کبھی چینی کا بحران دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان کی زرعی معیشت کس نہج پہ جا رہی ہے اور پاکستان کی زراعت کو مزید ترقی دینے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کے واسطے دعوت دی ہے ڈاکٹر شاہد ضیاء کو، جو پاکستان اور بیرون ملک اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں، ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ کو، جو خیبر پختونخوا اکنامک پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر کنسلٹنٹ ہیں، جناب جاوید بھٹی کو، جو گرین ایگریکلچرل جرنلزم کے صدر ہیں۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر شاہد ضیاء آپ سے، یہ فرمائیے کہ پاکستان میں کتنا رقبہ زیر کاشت ہے، کیا اعداد و شمار ہیں؟
کافی دیر سے کوئی ایسی سینسس کے ایسی ایکسرسائز ہماری ہوئی نہیں، تو اس میں اس کی جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ اس کی سٹیٹسٹکس پہ ہمارا اعتماد کیوں کم ہو رہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک جنرل ہوتا ہے کہ کسی ملک کا کتنا ایریا ہے اور اس کا کتنا ایریا اویلیبل ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ ہم اب یہ ایکسرسائز اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ایگریکلچرل اسٹیٹسٹکس کی ایک بک پبلش ہوتی ہے، تو وہ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں فگرس کو اکارڈنگ ٹو دا نیو ڈیٹا۔ اصل یہ اویلیبل لینڈ ہے، یہ ہر سال لاکھوں ایکڑ جو ہے یہ ہماری اس کے نیچے جا رہی ہے ہاؤسنگ کے اندر، اور پرائم ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو اگر ہم اس ہمارے پاس وہ فگر پراپر نہیں ہے تو پھر ہمیں ہماری جو بھی فگر ہم کوٹ کریں گے اس پہ وہ یقیناً وہ فلاڈ ہوگی۔ میں ایک جو ہے 90s کی ایک فگر جو ابھی تک بھی کوٹ ہو رہی ہے کہ ایک سال میں 70,000 ہیکٹیئرز آف لینڈ میاں والی سٹی اس کے اراؤنڈ وہاں سے ہاؤسنگ کے اندر گئی۔ میاں والی از ناٹ اے ویری بگ سٹی، تو یہ جو ہے یہ فیصل آباد، لاہور، اس طرح کے شہروں کے گرد جو ہماری پرائم سینٹرل پنجاب کی پرائم اریگیٹڈ ایگریکلچر لینڈ ہے وہ مسلسل انڈر پریشر ہے ٹو نان ایگریکلچرل یوزز۔
اچھا، ہم اپنی فصلوں میں جو دو ہماری فصلیں ہوتی ہیں اس میں کتنا غلہ ہم پیدا کرتے ہیں ایوریج؟
دیکھیں یہ جو ہمارا جو ہے نا مین ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سیریل ہے اس میں گندم، کہ یہ ہم اپنی ضرورت کی پوری کر سکیں، تو یہ بڑی عرصہ تک ہماری ایک ضرورت، حالانکہ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، بڑی عرصہ تک ہم ایک 19-21 million جو ہے ٹن جو ہے اس کی ویٹ کی ضرورت پہ ہم نے یہ ایسٹیمیٹس ہم یوز کرتے رہے ہیں۔ اب پچھلے ایک دو سالوں سے یہ 26 million ٹن کے قریب ہمارے یہ ایسٹیمیٹس ہیں، اور چونکہ دونوں طرف ایک تو ہماری جو ہے ایریا انڈر ویٹ اینڈ اس کی پروڈکشن ایسٹیمیٹ، وہ جو پہلی آپ نے بات کی اسٹیٹسٹکس کی وہ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کچھ فلاڈ ہے، اور دوسرا ہماری ایکچوئل جو ہے پاپولیشن سینسز پراپر نہ ہونے سے وہ بھی فلاڈ ہے ہمارا، کتنی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تو ہماری 26-27 million ٹن کے قریب ہماری پچھلا ایسٹیمیٹ تھا کہ ہماری پروڈکشن ہے، اتنے ہی تقریباً ہماری ریکوائرمنٹ تھی، تو وی ور کوائٹ سیٹسفائیڈ کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں۔
تو پھر یہ شارٹیج کیوں ہوتی ہے، کرائسس کیوں ہوتا ہے گندم کا؟
یہ ایک ایشو ہے، اور یہ ٹیکنیکل اینڈ پولیٹیکل دونوں اس کے میرے خیال میں دونوں ایشوز اس میں موجود ہیں. پاکستان میں دو تین جو پچھلے کرائسز ہوئے ہیں اس میں یہ ایک دفعہ ہم نے ایران کو تھوڑی سی گندم ایکسپورٹ کی تھی, اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, یہ نائنٹیز کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے یکدم جو ہے وہ آٹا پرائسز روٹی پرائسز جو ہے یہ تیزی سے بڑھ کے اس وقت یہ جو ہے گندم جو آٹا جو ہے ٹرکوں سے لوٹتے ہوئے کئی لوگ جو ہے وہ زندگی ہار گئے تھے, یعنی اس طرح کی افراتفری پھیل گئی تھی. تو میں ایک میٹنگ میں موجود تھا, فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری میں ہو رہی تھی, تو وہاں پہ یہ بات جب آئی کہ یہ یکدم تو کسی یہ ایسی چیز نہیں ہے گندم کے بھی ہمیں اندازہ نہ ہو بارڈر سے باہر اگر جا رہی ہے یا بارڈرز کے اندر ہماری ضرورت سے کم ہو گئی ہے, یکدم تو شارٹ نہیں ہوتی نا. یہ جعفر صاحب ایک چیز ہے کہ اپنے پورے سال کی آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اور پھر اس کے بعد جسٹ ود ان سکس منتھس اور بلکہ یہ کہیں کہ ابھی ہارویسٹ اور اس کی جو ہے پروکیورمنٹ ابھی چل رہی تھی تو ہمارے شارٹیج کی باتیں ہونا شروع ہو گئی اور پرائسز اس کی بڑھنا شروع ہو گئی. تو شارٹیج ہوتی ہے کسی بھی سیزن کے اینڈ پہ, تو اس میں میٹنگ کی بات آپ سے کر رہا تھا تو وہاں پہ یہ ایک جو ویٹ کمشنر تھے اس وقت کے اور میں نے یہ دونوں ہم نے یہ ریز کیا تھا کہ جب یہ جتنا بھی ادھر کو گندم جاتی ہے اے پی میں یہ ایک اٹک برج سے کراس کر کے جاتی ہے. اگر پشاور میں پرائس کم ہے گندم کی ایز کمپیئر ٹو لاہور تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ پشاور میں کیوں جائیں گے ٹرک ڈیلی ٹرکس جانے شروع ہو جائیں. تو ہمارے جو پلانرز ہیں پالیسی میکرز ہیں ایڈمنسٹریٹرز ہیں کیا ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی یہ ایک برج کراس کر رہے ہیں جتنے ٹرکس وہ پرائس اگر زیادہ ان کو نہیں مل رہی پشاور میں تو وہ گندم کدھر جا رہی ہے. دیٹ مینس کہ وہ سمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان میں. تو ایک ہے کہ ہماری جو ہے پورس بارڈرز ہیں اور ہماری کچھ نہ کچھ لیکیج بھی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ جو سسٹم ہے اب یہ بڑا ایک پرانا سسٹم ہے جس میں ہماری جو پروکیورڈ ویٹ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے ٹو دا فلور ملز اور وہ اس کے مطابق اس کا طریقہ یہی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پرائس کو آپ کنٹرول میں رکھ سکیں تاکہ آپ کی پرائس جو ہے یہ بہت اوپر ہو تو تھوڑا سا زیادہ ریلیز کر دیں اور اس کو مینٹین کر سکیں. تو ابھی یہ ایک جنرل پرسپشن ہے کہ اگر جو ویٹ ریلیز ہو رہی تھی فلور ملز کو تو بجائے اس کو پروسیس کریں کیونکہ اگر وہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے اور مارکیٹ ریٹ میں پرائس ڈفرینس کافی ہائی ہے تو وہ پنجاب کی گندم جو ہے وہ سندھ میں جا رہی ہے فار سیل. تو وہ پورا ایک جو سسٹم ہے آپ کا وہ جب اس میں ایک ڈسٹربنس آتی ہے ڈسٹورشن آتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی شارٹیجز پرائس ہائکس اور کرائسز میں انٹر ہوتے ہیں. بیسیکلی اٹ واز مارکیٹ ڈسٹورشن مور دین دا شارٹیج.
اب یہ بتائیے پاکستان میں جو ہم ایگریکلچر کرتے ہیں جو کاشتکاری کرتے ہیں اس کو اگر ہم کمپیئر کریں دنیا کے دوسرے ملکوں سے ترقی یافتہ ملکوں سے تو کیا اسی لیول کی ترقی یافتہ کاشتکاری کرتے ہیں؟
اب یہ دیکھیں کہ ایک جدید جو زراعت ہے ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بعض صورتوں میں ہم جس کو جدید زراعت کہتے ہیں دنیا کا ایک بڑا طبقہ اب اس کو ایک یوز لیس زراعت کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہے کیونکہ اس سے جو وسائل یوز ہو رہے ہیں زراعت میں ان پہ برا اثر پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہتر سسٹینیبل یا پائیدار طریقہ نہیں ہے زراعت کا اور ہمیں پائیدار طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈیں. جس کو جو جو جدید زراعت ہے اس کو ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں انڈسٹریل ایگریکلچر، جس کو ہم انڈسٹریل ماڈلز پہ اس کے زراعت کے اندر پیداوار بڑھاتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے فیکٹری فارمنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر یہ ہائیڈروپونک سسٹمز بڑے بڑے ہیں جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کو گرو کرتے ہیں، جس میں ایسی پیداواری طریقے ہیں کہ زمین کی بجائے ہم پانی میں کے ذریعے نیوٹریشن دیتے ہیں اور اسی سے اپنی فصل پیدا کرتے ہیں. اور ایک ہے کہ ہم وسائل کا سسٹینیبل اور پائیدار طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں، وہ گریجولی وہ طریقہ کار زیادہ ہیلدی اور زیادہ پاپولر بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان جو ہے یا اور بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ ایک کائنڈ آف اے مکس آف بوتھ. کچھ فارمرز جو ہیں وہ تیزی سے جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پائیدار زراعت کی طرف بھی لوگوں کا رجحان ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا جو اپنا پیداواری طریقوں کی نئی ٹیکنالوجی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی ایک بڑے پرانے قسم کے ماڈلز پہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی ہماری اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہے، وہ بھی یہ جو ہماری 60s 70s کی ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے. اس میں اس کے اندر بہت ساری جو میکنائزیشن ہے وہ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور یہ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی جو ہے لوگوں کے لیے افورڈیبل ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب کہ آپ ایگریکلچر اکنامسٹ بھی ہیں اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے، کیا آؤٹ لک دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا اس ایگریکلچر اکنامک لحاظ سے؟
پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اوور ٹائم جو ایگریکلچر کا شیئر ہے وہ ڈراپ ہوا ہے فرام 26-27% سے 21-22 اس رینج میں، جس میں ایک تو اکثر ہم اس سے ہمارے یہ خیال جاتا ہے کہ شاید کی وجہ ایگریکلچر کا ترقی نہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نان ایگریکلچر سیکٹرز نے اس پیریڈ میں بہتر ترقی کی ایز کمپیئر ٹو جو ایگریکلچر کے. تو ایگریکلچر ایک مین ابھی بھی ایک مین کانٹریبیوٹر ہے ہماری اکانومی کا. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس پہ یہ نہیں ہے کہ بھی مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو توجہ ایگریکلچر کو چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی. زراعت کی انویسٹمنٹ اب صرف یہ نہیں رہ گئی کہ ہم اپنے پانی اور زمین کے وسائل جو ہیں ان پہ انویسٹ کریں اور ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کریں، انویسٹمنٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فارمرز پہ انویسٹمنٹ پہ بھی جانا چاہیے. اور یہ میں اکثر اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جو پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں تھا، تو ایک چھوٹا سا فارم 15-20 acres کا ہوگا، وہ ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ماڈرن فارم تھا. تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے گئے، تو وہ اٹ واز ٹوٹلی رن بائی اے ساؤتھ ایسٹ پنجابی سکھ فیملی. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ بندہ جو ہے، یہ مجھے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہے، ایسٹ پنجاب کا کسان اٹھ کے وہاں سے موو ہوتا ہے اور یہ اتنا سوفیسٹیکیٹڈ فارم رن کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ادھر کی آپ کی پیدائش ہے، آپ نے ادھر سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں 2 سال پہلے آیا ہوں وہاں سے اور میں نے اس فارم لیا اور اس کو رن کر. اور میں نے کہا آپ کا بیٹا پہلے سے پڑا ہوا تھا ادھر یا اس نے سیکھا تھا؟ کہتا نہیں. کہا یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، تو کیسے مینج کرتے؟ تو ایک بچی تھی 7-8 سال کی، اس نے اس کو آواز دی کہ فلاں ٹنل کو اتنا فرٹیلائزر اور اتنا پانی مکس کر کے وہ اس کو آن کر. بچی بھاگی بھاگی گئی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کی بورڈ پہ بڑے پہ، وہ ایسے ایسے اس نے جو ہے اس کو پتا تھا، لگتا تھا کہ اکثر کرتی رہتی ہوگی. اس نے اس کو میکسیکو اور چلا دیا. That is the kind of investment when I say کہ ہمیں کسانوں پہ بھی کرنی پڑے گی. ہم نے یہ کہہ کے ڈسکارڈ کر دیا کہ کسان جو ہے ہمارا پڑھا لکھا نہیں ہے اور ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے, وہاں انگلش ہے, یہاں پہ کم از کم ہم پنجابی میں اور اردو میں بھی بات کرتے ہیں, وہ سمجھتا ہے. تو ہم نے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی, اس کو نئی ٹیکنالوجی سکھانے کی, ہم نے اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. ریسنٹ ایگزامپل اب ٹرکی کی دیکھیں, انہوں نے کوئی 3 to 4 times انویسٹمنٹ بڑھائی ان ایگریکلچر اردوغان پیریڈ میں, اور ڈبل سے اوپر چلی گئی ان کی پروڈکٹیویٹی آف دا میجر کراپس, پرٹیکولرلی کاٹن. اگر آپ دیکھیں تو کاٹن ان کی اور ہماری بڑی دیر تک ایک ہی لیول پہ رہی, ان کی پیداوار ہم سے ڈبل ہے. بڑا کلیئر ہے ان کی کہ انہوں نے اداروں پہ, اپنے وسائل پہ, اپنے کسانوں پہ انویسٹمنٹ کی. تو ہمیں اس پہ فیل ہوئے, اور ہم اپنے اس کو ابھی یہ جو باقی سیکٹر ہمارے بعض وجوہات کی وجہ سے ڈلیور نہیں کر پا رہے, اگر ہم تھوڑی سی توجہ اگریکلچر کو دیں تو یہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے, تیزی سے ترقی کر سکتے.
آپ پاکستان میں ایگریکلچر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟
میں اس پہ ہم بات کر رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو انویسٹ نہیں کیا. دوسری طرف یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فارمرز کو, کسانوں کو, چھوٹے کسانوں کو جہاں سے کوئی چیز مل رہی ہے وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں اور کچھ اپنی زراعت کو بہتر کریں. میرا اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب اس وقت جو زراعت ہے, اگر ہم اس کو پچھلی صدی کی زراعت سمجھ کے اسی طریقے سے, اسی ٹیکنالوجی سے, انہی اداروں سے اس کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں زیادہ سپیس اب موجود نہیں ہے. پاکستان کو اوپر اب ہمیں اب سی پیک راؤٹ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے اپنا چائنا سے لے کے گوادر تک کی جتنی اس کی میپنگ کرتے ہوئے ہر ایریا کی ہمیں پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پلان کرنا چاہیے. اس ہر ایریا کی اس کی جو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کی جو ضروریات ہیں, اس کی جو وسائل کو ڈیولپمنٹ کرنے کی جو انویسٹمنٹس ہیں, اور جو نیڈیڈ فارمرز پہ جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ موقع مس کیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دوست جو ہیں ایک شارٹ کٹ چائنا جو ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم چائنا کو اپنے سی پیک راؤٹس کے ساتھ بڑے پیچز آف لینڈ لیز کریں اور وہاں پہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جو فارم بنائے, اور پھر ہمارے فارمرز جو ہیں ان کو دیکھ کے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. میرے خیال میں یہ ایک بہت ڈیزائریبل, بہت اچھا یہ ماڈل نہیں ہوگا. چائنا بڑا دوست ہے, ویلنگ ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کرنے میں. ہمیں انسٹیٹیوشنل ہماری پارٹنرشپس بڑھانی چاہیے ان کے ساتھ, یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے, اور جوائنٹ وینچرز کے طور پہ کچھ جگہوں پہ ہم ایسے ماڈلز کر سکتے ہیں. لیکن لانگ لیز کرنا جو ہے لینڈ کا, وہ بہت اچھا ارینجمنٹ نہیں ہوگا ان کنٹری جہاں پہ ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی رورل آبادی جو ہے وہ لینڈ لیس ہوتی جا رہی ہے, ہمارے لینڈ سائز کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگلی جنریشن کی ہماری جو لینڈ کی ضروریات ہے وہ پھر ہم کدھر سے پوری کریں گے. تو ہمیں, میں نے جو بات کی کہ زوننگ کر کے اس کے مطابق ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ, اس کے ساتھ جو ریکوائرڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے, فارمر اسکل ڈیولپمنٹ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اگلے 15-20 سال 50 سال کی اگلی اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اگر ہم اس پہ بات کریں تو دیر از اے ہیوج اسکوپ ان ایگریکلچر.
یہ بتائیے کہ پاکستان میں ماحولیات کے حوالے سے ہمارا جو ایگریکلچر ہے کیا اس کی اسٹیٹس ہے؟
ماحولیات کے حوالے سے ایک جو ہمارا پیریڈ ہے 80s 90s, یہ ورسٹ پیریڈ تھا. اس وقت ہم نے پرائیویٹائز کیا, ہماری جو پیسٹیسائڈ کیمیکل یوز ان ایگریکلچر ہے وہ مینی فولڈ یکدم بڑھ گیا. اوور یوز آف کیمیکل, اوور یوز آف فرٹیلائزر, اوور یوز آف پیسٹیسائڈ, جس سے ہم نے بڑا دیر کر دی سیکھنے میں, اور ہم اب اس کو کافی حد تک ہمارے فارمرز بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم کاٹن پہ خصوصاً इस वक्त तकरीबन 6 लाख फार्मर्स को का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। मैं खुद 1.5 लाख फार्मर्स को की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूँ कि कॉटन में किस तरह से केमिकल यूज को कम करना है। तो जो जो एक बहुत तेजी से बहुत बुरी तरह हम अपनी एनवायरनमेंट को एग्रीकल्चर के जरिए तबाह कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि हम काफी हद तक उसको करेक्ट करने में की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का बिलियन ट्री का एक प्लान है, उसमें जो है ये काफी हद तक हम इस पे पॉजिटिवली देख रहे हैं और हमारे अदारे क्लाइमेट चेंज और इसके हवाले से अपनी एग्रीकल्चर को अडेप्ट करने के लिए काफी काम कर रहे हैं।
अच्छा, पानी के वसाइल कितने हैं हमारी एग्रीकल्चर के लिए, खातर कौन एडिक्वेट है?
देखें, पानी का एक फिगर होता है कि जब हम पाकिस्तान आजाद हुआ तो पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी थी वो 5000 क्यूबिक मीटर थी पानी की, जो कम होके 1000 से कम हो गई है। अगर हमारी देखेंगे इस एरिया की आबादी उस वक्त कितनी थी और आज कितनी है, तो जब पर कैपिटा हम देखते हैं तो आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पर कैपिटा कम होती जाएगी। अगर पानी सेम भी रहे तो भी इट्स बाउंड टू डिक्लाइन ना। अब 70s में जब हम अलग हुए हैं मशरकी पाकिस्तान से, 3.5 से 4.25 करोड़ आबादी थी इस खत्ते की, अब 26 करोड़ हम कह रहे हैं। अभी उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि कितनी है, लेकिन उसी तरह से जो अब बात कर रहे थे, हमारी टोटल जो लैंड है उसका तकरीबन 33% जो एरेबल लैंड है वो अभी हमारा अंडर कल्टिवेशन नहीं है। यानी तकरीबन को 33 की फिगर आती है, जो कभी 34 कभी 33.6 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरेबल लैंड है, जिसमें से 20-21 जो है वो अंडर कल्टीवेशन है और बाकी 10-11 मिलियन हेक्टेयर जो है ये कल्चरेबल वेस्ट उसको कहते हैं, यानी इसको उसमें डाला जा सकता है लेकिन थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये फिगर्स जो है ये तेजी से चेंज हो रही है और अनफॉर्चुनेटली हम इन स्टेटिस्टिक्स पे जो है उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे। और हमारी जो प्राइम एग्रीकल्चर हमारी लॉस कहाँ से आ रहा है, प्राइम एग्रीकल्चर लैंड पे एरेबल वेस्ट पे हमें अपनी बढ़ती हुई आबादी की हाउसिंग की जरूरियात पूरी करनी चाहिए अगर हम उधर लगे हुए। पानी इसी तरह से मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि हमने दुनिया की वो फसलें पैदा करनी है जिनकी जिसकी पानी की जरूरत सबसे ज्यादा हो, लाइक ये गन्ना है, शुगर है, शुगर केन है, उसके बाद हम चावल उगाते हैं, ये दो चीजें जो है ये मैक्सिमम पानी चाहिए। तो अगर हम ये इंसिस्ट करेंगे कि हमने यही फसलें उगानी है और अपनी बढ़ती हुई आबादी की जो जरूरियात है वो पूरी करनी है और हमने अपना इरिगेशन सिस्टम भी नहीं बदलना, वो जो दुनिया का सबसे पुराना एक जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है जिसपे हमने अपना एक दफा इरिगेशन सिस्टम जो है कनाल इरिगेशन सिस्टम वो डिजाइन कर लिया है, तो अब हम उससे निकल नहीं पा रहे क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो अगर हम उसको नहीं चेंज करते तो पानी हर साल हमारी जरूरत जो है उससे कम होता चला जाएगा।
अच्छा, इरिगेशन सिस्टम की आपने बात की है, पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना असकार रफ्ता किस्म का है, उसके सिलसिले में क्या हो रहा है उसको जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए?
एक सिस्टम हमने नहरें बन गई, ठीक है, नहरों से हमने खेत तक पानी ले जाने का सिस्टम बना दिया। अब उसका ये भी है जब नहर में पानी आना है तो वो उन सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में से होता हुआ खेत तक जाना है, वहां पे किसान को पानी चाहिए हो या नहीं चाहिए, ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसे हुआ कि ये पानी जो है हर हफ्ते के बाद खेत में जाना है और हर हफ्ते के बाद इतनी की जरूरत वहां पे मौजूद होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्लड आया हुआ है, नहरें टूट रही है, बारिशें जो है उसकी वजह से खेतों के जो बाउंड्रीज के ऊपर से पानी तैर रहा है लेकिन नहर का पानी फिर भी आ रहा है खेत में। हमारे पास जब जब सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं वो ज्यादातर पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, जो हमारे पास बेस्ट पानी हमें अल्लाह ताला जो सीजन देता है हमें बारिशों का, वो ज्यादातर हमारा फ्लड की सूरत में, ओवरफ्लो की सूरत में पानी ना जरूरत होने की बारिशों की वजह से खेत में नहीं चाहिए। हमारी बेसिकली जरूरियात सिर्फ ये नहीं कि हम डैम बनाए, हमारी जरूरियात ये भी है कि हमने ऑन फार्म स्टोरेज कैसे बनानी है ताकि हम ये बजाय इसके कि जब भी पानी मिले हमें वो इस्तेमाल करना पड़े, हम उसको स्टोर कर सकें इतना कि हम जब हमें जरूरत हो हम वहां से पानी इस्तेमाल कर सकें। इस पे पंजाब गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा, मैंने मेरा मेरा ये ऑन फार्म वाटर स्टोरेज जो है इसके बगैर हम बड़ा डेंट नहीं डाल सकते इरिगेशन सिस्टम्स में, क्योंकि जब आप अवेलेबल सप्लाई पे यूज करना है तो फार्मर के लिए इंसेंटिव नहीं है कि इन्वेस्ट करे इरिगेशन टेक्नोलॉजीज पे। अगर उसके पास ये है कि मैं जब जरूरत हो उस वक्त लगा सकता हूँ, फिर वो उसको सेव करेगा, उसको जो है वो कंजर्व करेगा, जो एफिशिएंटली यूज करेगा और इरिगेशन सिस्टम अप्लाई करेगा। बड़े बड़े फार्मर्स ने कुछ बड़े जो इरिगेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ड्रिप इरिगेशन बड़ी तेजी से आ रहा है जो उसके साथ ट्यूबवेल्स के साथ, लेकिन अभी हमें जो सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स हमारा पानी का है जो कैनाल इरिगेशन, उस पे हम उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से हमें उसको सप्लाई बेस्ड से डिमांड बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जितना हम जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर है, और उसके हम अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होंगी लेकिन हम उसको जो है फेजेस में शुरू करना चाहिए। जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पे जो हमारे वाटर चैनल्स को लाइनिंग करने के लिए, सीमेंट लगाने के लिए, उससे ज्यादा बार फुटिंग पे हमें ऑन फार्म स्टोरेज की तरफ जाना चाहिए।
तो ये ऑन फार्म जो स्टोरेज आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये कलेक्टिव बुनियादों पर होंगे या इंडिविजुअल बेसिस पर होंगे?
कलेक्टिव हमारे यहाँ पूरी तरह फेल हो चुके हैं विदाउट इवन ट्राइंग। हम कभी भी किसी चीज में भी जहाँ कलेक्टिव होते हैं हम ज्यादा जाया करते हैं। तो हर फार्मर को अपनी जमीन पे अपनी जरूरत के मुताबिक स्टोरेज बनाना चाहिए, और हम कहते हैं कि जितनी जमीन पे पानी हम स्टोर करेंगे वो जाया हो जाएगी। देयर आर वेज कि हम अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करें और हम उसके ऊपर की जगह पे भी एग्रीकल्चर करें। ऑन फार्म स्टोरेज जब कर लेते हैं फिर हम एक 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 ड्रॉप उसका यूज कर सकते हैं।
क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान जेर गौर है कि जो बंजर जमीनें हैं उनको जेर काश्त लाया जा सके?
देखे इस पे मैं जो जो प्रपोजल्स दे चुका हूँ और उस पे स्टिल इंसिस्ट करना चाहूंगा, आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए भी करना चाहूंगा। हमने ये कहा कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को, ऐसे लोगों को जो इस पे इन्वेस्ट कर सके, उनको आप और जिनके पास नॉलेज है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो आप उनको ये जमीनें इस तरह से अलॉट करें कि वो उनके लिए सस्ते कर्जे मौजूद हों और वो इसमें इन्वेस्ट करके इसको इनको काबिल काश्त करें। अब ये होता है कि ये हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। मैं ख्याल सनाई डेजर्ट जो है इजिप्ट का, उससे मुश्किल नहीं हमारा कोई भी एरिया, ठीक है। हमारे पास जहाँ भी है पानी है, नीचे भी पानी है, बारिशें भी हो रही है, तो वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को डिग्री दी, साथ उनका लोन दिया कि ये पकड़े आपकी चेक, वो है आपकी जमीन और आप उसको उसको काबिले काश्त करें। यकीन करें जाफरी साहब, मैंने कुछ ऐसे फार्म विजिट किए हैं वहां पे कि रेट में जमीन नाम की कोई चीज नहीं है उसमें, और उनकी प्रोडक्टिविटी हमारी इन पंजाब की लैंड्स से बेहतर थी, और वो उन्होंने किया है। तो हम ये देखें कि हम इसको ऐसे बंदर बांट नहीं करें, एक बड़े तरीके से किस एरिया में क्या करना है, फिर हम उसके मुताबिक लोगों को वहां पे फैसिलिटेट करें और वो हो सकती है। पूरा अभी 33% ऑलमोस्ट आपका एरिया है और बढ़ती हुई आबादी है, हमें करना पड़ेगा। और फिर मैं ये भी इसमें कहूंगा कि हमें जब पहले जो हमारे तरीके हैं कि हमने जो हम इसको पैरेलल जो है उसकी कल्टीवेशन करते हैं, वर्टिकल नहीं कर रहे ना, हमें वर्टिकल यूज को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है।
ये थे डॉक्टर शाहिद जिया।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उस्मान मुस्तफा साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर कंसल्टेंट हैं। ये फरमाइए کہ پاکستان میں زرعی معیشت کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیں جی, فیوچر تو ہمارا بہت برائٹ ہے, بیکاز یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایک تو ییلڈ گیپ بہت زیادہ ہے, دوسرا جو ہمارے پاس, ہم نے تو پوٹینشیل نہیں لیا, اسٹل وی ہیو جو ہماری کارکردگی ہے پانچویں نمبر پہ, ملک پروڈکشن میں ہے, مینگو فروٹس, دیر آر لاٹ آف تھنگس, ایون کہ پولٹری فارمنگ میں اب تک 11th نمبر پہ ہیں. ہمارے جو پاکستان کی جو ہے نا, جو آگے جو ہماری کار جو ہے فیوچر یا جو ہمارا مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے, اس سینس میں کہ ہمارے پاس اب ایگریکلچر میں بہت زیادہ گنجائش ہے. ہم نے اس کو پوری طرح سے اس کو ابھی وہ حاصل ہی نہیں کیا. ییلڈ گیپ بہت زیادہ ہے اور ایریا بھی بہت بڑا ہوا ہے, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر برائٹ ہے ہمارا, اس سینس میں کہ ہمارا تقریباً 30% تو ایریا ابھی تک سروے ہی نہیں ہوا.
ایلڈ گیپ سے کیا مراد ہے, ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے.
ایلڈ گیپ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ود ان دی عام فارمر ہے, ایک ہی جگہ پہ ایک فارمر ایک ہی گاؤں میں ایک فارمر ایک ایلڈ زیادہ لے رہا ہے اور ایک اس سے کم لے رہا ہے, اس کا مطلب ہے پوٹینشیل ہے. پھر اس کے بعد جو ایکسپیریمنٹ اسٹیشن کا ہے اس کی ییلڈ سے بہت کم ہے, پھر اس کے بعد جو میکسیمم ییلڈ ہے اس سے کم ہے, جو ورلڈ ایوریج ہے اس سے کم ہے, اور جو میکسیمم پوٹینشیل ہے اس سے بھی کم ہے. مطلب کہ یہ ہم جو نیئرسٹ جو ہمارا گیپ آتا ہے وہ تو ہمارے فارمر کا آتا ہے نا, ود ان دی سیم ایک ہی علاقے میں ایک ہی گاؤں میں اگر ایک ہی زمیندار ہے وہ زیادہ لے رہا ہے اور ایک ہی گاؤں میں دوسرا زمیندار کم لے رہا ہے پیداوار, یہ تو ایک عام سی چیز ہے. یہ سب سے پہلا گیپ ہے. دوسرا گیپ ہے جو ہمارا ایکسپیریمنٹ اسٹیشن کا ہے, جو ریسرچ اسٹیشن کا ہے اس کا اور ان کا گیپ ہے, مین وہ پوٹینشیل ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری ہائیسٹ ہیلڈ ہے وہ جو کہ ہم پوٹینشیل لے سکتے ہیں وہ بھی نہیں لے رہے. ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک ابھی ہی گندم کی پیداوار ایک عام آدمی نے ابھی یہ ہے کہ 120 من لے رہا ہے اور ہماری ایوریج 18 من ہے. اب مطلب کہ یہ پوٹینشیل ہے 120 من تک فارمر نے لیا اور وہ واٹس ایپ پہ اس کا انٹرویو اور وہ بھی آیا ہوا ہے, اور ہاں ایوریج ہماری 20 من ہے 25 من ہے. اور ایک تو یہ,
اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس میں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. گنجائش سے مراد ہے کہ انسٹیٹیوشنل پرابلم ہے, محکمات کی پرابلم ہے, انفارمیشن کا پرابلم ہے. دوسرا وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک شوق بھی ہوتا ہے ایگریکلچر کا. اب وہ زمانہ گیا کہ 500 بہت زیادہ بڑی زمین ہوگی تو پیداوار زیادہ ہوگی. ایک ایکڑ میں بھی آدمی بہت زیادہ کما سکتا ہے اگر اس کے اندر ارادہ ہو, اس کے اندر شوق ہو. اس وقت ہم ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایگریکلچر میں ہم اس آدمی کو بیچتے ہیں جو سب سے نکما ہوتا ہے, جو کچھ نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں چلیں آپ زراعت میں چلے جائیں, یہاں تو کرے گا. حالانکہ زراعت جو ہے ہماری وہ اب بہت سائنٹیفک ہو گیا, اس میں ہمیں ہر فیلڈ کی ضرورت ہے, مارکیٹنگ سے لے کے مینجمنٹ, سائل سائنس, زمین کی, مطلب کہ ہر سبجیکٹ کی ضرورت ہے. اور اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹی چاہیے, اس میں ہمیں اسکل چاہیے, اس میں ہمیں یہ عام آدمی نہیں کام کر سکتا کیونکہ یہ سائنٹیفک ہو گیا ہے, انوویٹو سسٹم ہے. اور اس میں ہم اس آدمی کو لگا دیتے ہیں جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, جو نکما ہے سب سے. تو یہ تو مس مینجمنٹ ہے. ویسے بھی ہمارے ملک میں سب سے بڑے مسئلے جو ہیں وہ مس مینجمنٹ کے ہیں, اور ایگریکلچر میں تو اور مینجمنٹ ہے. اب یہ آپ ڈیسیژن کرتے ہیں, آپ کو مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ سائیکالوجی دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو بزنس کو, ہم ایز اے بزنس تو لے ہی نہیں رہے اس کو, بس ایز اے لائیولیہڈ بھی وہ بھی ایک فور فادر کا چل رہا ہے, تو جو بھی آ رہا ہے اللہ کا شکر کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ دیر آر لاٹ آف پوٹینشیل, پوٹینشیل کی میں بات کی کہ ایک آدمی ایک ایکڑ سے. اب ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں میں آپ کو, ہم پاکستان کے اجناس میں سیلف سفیشینٹ ہے, ہم کیا پیدا کر رہے ہیں وہ, اور ہم امپورٹ کیا کر رہے ہیں, امپورٹ ہم ٹماٹر کر رہے ہیں, امپورٹ ہم آئل سیڈ کر رہے ہیں, امپورٹ ہم اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جن کی ویلیو مارکیٹ میں زیادہ ہے. سمپل سی آپ ہوتا ہوں, ایک ایکڑ میں اگر ہم ٹماٹر لگا دیتے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے, اس کی انٹرنیشنل پرائس بھی زیادہ ہے. ہم اس کی جگہ پہ گندم لگاتے ہیں, ہم اس کی جگہ گنا لگا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لگا رہے ہیں جن کی ٹوٹل ویلیو کم ہے, مین کراپ کی ویلیو نہیں, ہائی پوٹینشیل یا ہائی جو ویلیو کراپ ہے وہ نہیں ہم لگا رہے. اس سے ہم ایک ایکڑ میں اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. یہ بہت سے کنٹریز میں ایسے ہے, ایون کہ ہم سے ساتھ والا جو انڈیا ہے اس کی ٹومیٹو کی پروڈکشن ہم سے ڈبل ہے, چائنا کی اس سے بھی ڈبل ہے. تو یہ اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا ہے,
مگر ان ملکوں کے ایریاز بھی تو زیادہ ہے نا.
ایریا ڈز ناٹ میٹر. میں یہ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارا ییلڈ گیپ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ابھی تک ہم نے جو پروڈکشن بڑھائی ہے نا پاکستان میں وہ ایریا کی وجہ سے بڑھائی ہے. ییلڈ کی وجہ سے ہمیں جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہوا سوائے گرین ریولوشن کے بعد. گرین ریولوشن کے بعد پروڈکشن ییلڈ کی وجہ سے بڑھی ہے. باقی جو ہماری پروڈکشن بڑھی ہے وہ ایریا کے ہونے کی وجہ سے بڑھی ہے, لیکن گیپ بہت زیادہ ہے. عام جو ورلڈ لیول کی ایوریج سے بھی کئی کراپوں میں ہمارا جو گیپ ہے وہ لو ہے انفیشنسی کی وجہ سے.
اچھا اب یہ بتائیے کتنی زمین زیر کاشت ہے؟
دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ابھی جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے ویسے تو ہمارا پورا جو ہے آلموسٹ 80 million ہیکٹر ہے
پورے ملک میں.
پاکستان کا ملک کا ایریا 79.61 جیوگرافیکل ایریا ہے. اس میں سے صرف 28% جو ہے وہ کلٹیویٹڈ ہے جس کے اوپر ہم کاشت کرتے ہیں. 23% ہمارا ایریا ہے جو کہ ہم نے سروے ہی نہیں کیا ابھی تک پاکستان کا, مین کہ اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس میں کیا ہو رہا ہے.
قابل کاشت ہے یہ علاقہ؟
قابل کاشت تو وہ نہیں ہے, اس کو اوپر کوئی سروے ہی نہیں ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قابل کاشت ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ ایسا ایریا جس کو کہتے ہیں کوئی نو مین لینڈ کہہ لو, یا بعد میں گیا ہی نہیں ادھر یا وزٹ ہی نہیں کیا ہم نے اس کو, اس کے اوپر کوئی ہم نے سروے نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں نان سروے, ناٹ سرویڈ, مین 23% ایریا.
بنجر زمین کتنی ہے ہمارے پاس؟
بنجر زمین تو اس کے علاوہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ کلچریبل ویسٹ جو زمین بالکل صحیح ہے لیکن ہم اس کو کلٹیویٹ نہیں کر رہے, وہ 9% ہے, 9%. اور ہر سال جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرنٹ فالو, وہ 7% ہے. نیٹ ایریا جو ہم کاشت کر رہے ہیں تو وہ 19% ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں 70% جو اریگیشن ہے وہ کنال اریگیشن سے ہوتی ہے. ہمیں میکسیمم جو کاشت ہے وہ رین فیڈ نہیں ہے, 70% جو کاشت ہے وہ ہم اریگیشن اور کنال اریگیشن مین وار اس کے ذریعے کرتے ہیں. اچھا تو اس کے اندر جو ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مطلب کہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. 9% ایک اور 9% ہمارا جو ایریا ہے وہ صرف 2 سال میں کلٹیویٹ ہوتا ہے. چائنا میں تین رائس کی فصل لے لیتے ہیں.
اچھا جو ہمارا پاشی کا نظام ہے پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ کتنا پریمیٹیو ہے یا کتنا جدید ہے؟
ویسے تو یہ ایک لحاظ سے اسپیشل نظام ہے جس کو کنال اریگیشن سسٹم کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہماری مس مینجمنٹ آ جاتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کنال واٹر کو ہم نے ویسٹیج بہت ہوتا ہے, تقریباً 40% واٹر ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. ویسٹ اس سینس میں کہ جو نہر سے دریا سے نہر سے پھر آگے واٹر چینل کے ذریعے کھیت میں آتا ہے, اس کے راستے میں ہمارا ویسٹیج ہوتا ہے. ان ویسٹیج میں 2 سی ہے, ایک تو ڈیو ٹو نارڈ لائننگ جو سیپیج ہو جاتا ہے, پھر ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ ہم نے لیولنگ نہیں ہے نان لیول ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو اویپوریشن ہے اور لیکیج مین کہ وہ سیپیج ہو جاتی ہے. اور غلط نظام کی وجہ سے ہم نے واٹر جو ہے اس کے نقصان بھی ہوئے ہیں. واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کا ایشو بھی آ گیا, وہ بھی کیونکہ ہم نے سسٹم کو اچھی طرح سے مینیج نہیں کیا. کنال سسٹم میں وہ مینیج کی بہت سی وجوہات ہیں, اس کے اوپر میرا اپنا پی اے ٹی کا تھیسس بھی اسی پہ ہی تھا. اس میں ایک سمپل سی آپ کو ایگزامپل دے دوں, ہمارے ایک ڈرینیج ہوتی ہے جہاں نہر جاتی ہے, اس کے ساتھ نیچرل ڈرینیج بھی ہوتی ہے, وہ جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈرین کرتی ہے. لیکن ہم نے اس ڈرینیج کے اوپر آبادیاں بستیاں پل سڑکیں بنا کے اس ڈرینیج کو روک دیا. وہ جو نیچرل ڈرینیج تھی وہ بھی ہماری ختم ہو گئی, اور اس کے لیے پراپر مینجمنٹ نہیں کی. مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم نے جو اچھا سسٹم تھا وہ بھی ہمارے لیے واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی لے کے آ گیا, اور وہ بیکم اے ویری سیریس ایشو ان ایگریکلچر لینڈ.
اچھا سین تھور کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے, اس سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے؟
سین تھور کا مسئلہ وہی میں بتا رہا ہوں جس کو میں واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ سین تھور کا مسئلہ ہے, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب ہماری نہریں ہیں وہ کچی ہیں, پکی نہیں ہے, وہ اس سے جو پانی ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے زمین کی طرف, اور اس کو ایک قدرتی نظام ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل ڈرینیج, جس کی وجہ سے کہ وہ پانی آپ خود ہی ڈرین ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نقشے میں یا اوپر سے ایسے نیچے دیکھیں تو آپ کو وہ ایسے سسٹم وہ نظر آئے گا, جیسے جڑیں نہیں ہوتی اس طرح نیچے جاتا ہوئے, وہ آپ کو پانی کے نکاس کے قدرتی نظام ہے. اس قدرتی نظام کو بھی ہم نے ڈسٹرب کر دیا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں راستے میں ہم نے سڑکیں بنا دی, پل بنا دی, پل نہیں بنائے پراپرلی, آبادیاں لے آئے, کارخانے لگا دیے, وہ جو نیچرل سسٹم تھا وہ بھی ہم نے, اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سیم نالے بھی بنانے چاہیے تھے, وہ بھی نہیں بنائے. اب تھوڑا بہت گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ مینجمنٹ, اور واٹر مینجمنٹ کے جو ہیں اس کو کہتے ہیں عام طور پہ کہتے ہیں پکے کھالے بناتے ہیں, وہ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا لاٹ آف اس پہ, اور وہ بڑا افیکٹو بھی ہے. ہمارے لائنیں سیدھی نہیں ہیں, کھالے جو پانی کے واٹر چینل ہیں وہ سیدھے ہی نہیں ہیں, جب سیدھے نہیں ہوں گے ان کے اندر گھاس پھوس ہے, اس کو اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ جیسے میں 40% جو ہمارا پانی 40% پانی وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, اس زمین کے اوپر نیچے چلا جاتا ہے کچھ اوپر چلا جاتا ہے. جب زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو زمین کا جو لیبل ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں واٹر لوس, سیم کہتے ہیں. اور جب وہ پانی اڑ جاتا ہے تو نمک بیچ زمین پہ رہ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم جو سیم اور تھور. تھور یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ نمکین ہو جاتی ہے, نمکیات جو ہوتے ہیں وہ پانی اڑنے کے بعد زمین پہ رہ جائے تو سفید رنگ کا آپ کو نظر آئے گا, اس کو ہم کہتے ہیں تھور. جو سیم جاتا ہے کہ زیادہ پانی آ جائے گا نیچے, اس کی وجہ سے پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جو ہمارا خاص طور پہ جہاں رائس کلٹیویٹ کرتے ہیں وہاں پانی زیادہ لگاتے ہیں, جب پانی زیادہ لگائیں گے تو پانی کی لیول اونچا بھی ہو جائے گا.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پاکستان میں ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے اور ایگریکلچر اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے تجاویز دیں تو کیا تجاویز دیں گے آپ؟
پہلی تو بات ہے گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا اس کے اوپر. ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں میں آپ کو, ہمارا مین کراپ ہوتی کاٹن, اور ہمیں ریسرچ انسٹیٹیوشن کو توجہ دینی ہوگی کیونکہ دنیا میں جو زراعت نے ترقی کی ہے تو سب سے مین اس کا جو رول ہوتا ہے وہ بیج کا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس اچھا بیج نہیں ہوگا, یہ جو گرین ریولوشن آیا تھا 60 میں, اس میں سب سے پہلے نئی ورائٹیز آئی تھی, نئے نئے سیڈ آئے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے پیداوار بڑھی, اور اس پیداوار کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی میکنائزیشن, ٹریکٹر, ٹیوب ویل اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اچھا اب اس کے پاس سے ہم نے ابھی جب ابھی ہمارے ملک میں کاٹن کی جو پیداوار بھی کم ہو رہی ہے, اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اچھا سیڈ نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ اس وقت 0.18 ایک ہوتا ہے کہ آپ جی ڈی پی جو ہم ایگریکلچر پروڈیوس کرتے ہیں اس کا 1% کم از کم ہمیں ریسرچ میں لگانا چاہیے. ہم کیا لگا رہے ہیں 0.18, جو کہ بنگلہ دیش, نیپال, پورے اس ریجن میں سب سے کم ہے. کہ ہم جو ایگریکلچر کے اوپر ایگریکلچر ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پورے پرپورشنلی نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا, ان کنٹری سے بھی کم ہے, جو میں نے بتایا کہ 0.18 ہے, جبکہ یہ 1 ہونا چاہیے. ایک پہلی وجہ. دوسری, ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی جو ہیں اوور دا ٹائم وہ جتنے ہونے چاہیے وہ بھی سب سے کم ہے. یہ تو پہلی ریسرچ کی سائڈ آ گئی. دوسری جو آ گئی سائڈ وہ میں نے آتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہے. پالیسی میں آپ دیکھیں کہ کاٹن گروئنگ ایریا میں ہم نے شوگر کین لگانا شروع کر دیا, وہاں شوگر کی ملیں لگا دی. جو ہماری اس کو میری اپنی اسٹڈیز ہے وہ شو کرتی ہے کہ ہمیں جو شوگر کین ہے وہ کمپیریٹیولی ایڈوانٹیج نہیں ہے, اس کو پیدا کرنے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے. پاکستان میں جو چینی ہے 110 روپے کلو تک ہے, جبکہ انٹرنیشنل پرائز 40 روپے ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ مہنگی والی چیز اپنے ملک میں نئے نام اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کو سبسڈی دینی پڑتی ہے. ابھی دیکھیں, اب ہم باہر سے گندم جو ہے وہ ڈبل قیمت پہ لے رہے ہیں اور فارمر سے ہم نے 1500 روپے لیا, اور گورنمنٹ نے اس وقت 4-6 مہینے کے بعد اس زمیندار کو وہ گندم اس سے لے کے ہم نے 3000 روپے بیچ رہے ہیں. کیا اس طرح ملک میں ایک جو غریب آدمی کسان وہ کیا کرے گا, کیا سوچے گا کہ اس کے ساتھ اس سے ساتھ زیادتی نہیں ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ یہ پالیسیز کے اثر ہیں.
گندم باہر سے منگا رہے ہیں وہ کیوں, جب ہماری ضرورت کے لیے پورا ہوتا ہے تو کیا سبب ہے ہمیں منگانا پڑ رہا ہے؟
مزے کی بات, بڑی مزے اچھی بات کی, ہم نے اس سال ہماری گندم پچھلے سال سے زیادہ ہوئی. ہمارے گورنمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا جی گندم ہمارے پاس زیادہ ہے, اس کو ایکسپورٹ کر دو. ہم نے افغانستان کو کچھ گندم بھیجی اور کچھ ہم گندم جو ہے سمگل بھی ہوگی, حالانکہ ہمیں ریزرو رکھنا چاہیے فوڈ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. دوسری وجہ سے ہم نے باہر سے پھر مہنگی منگوائی. ہم ایسی کراپ پروڈکشن پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے. میں نے وہی بات کی کہ ہم ویسے تو ہمارے پاس سرپلس ہے اناج, اناج میں گندم, رائس اور دوسری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے مکئی ہے. یہ تین کراپس ہم سرپلس ہیں ہمارے پاس, ہم ضرورت سے زیادہ ہے, اور گندم کبھی اپ ہو جاتی ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بیلنس ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آئل, ہمارے پاس ویجیٹیبل اور دو دوسرے ایون کے ملک جو ہے ہم چوتھے نمبر پہ پانچویں نمبر پہ دنیا میں پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن یہ مہنگا پروڈیوس کر رہے ہیں. کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ ہماری ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. اس کو ہم جب ایکسپورٹ کرنے کے کرتے ہیں تو ہمیں اس قیمت پہ مارکیٹ میں پرائس نہیں ملتی. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب ہمارے مقابلے میں انڈیا میں فرٹیلائزر کی قیمت ہم سے آدھی ہے, وہاں بجلی کی ریٹ ہم سے بہت کم ہے. تو جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو ان کے جو فارمرز ہے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں آتی پروڈکشن کی, جبکہ ہمارے ملک میں کاسٹ زیادہ آتی ہے. اچھا مزے کی بات, یہاں آپ کی پالیسی کے مطلب میں ایک اور بات کروں, ہم فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں تو مل مالکان کو دیتے ہیں. ہمیں اگر سبسڈی دینی چاہیے تو فارمر کو دینی چاہیے. ہم پروڈکشن کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں, ہم یوز کے اوپر سبسڈی نہیں دے رہے. دیکھیں یہ میں پالیسیز کی بات کروں تو یہ کیونکہ وہاں پہ لابیز بیٹھی ہیں, وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں. فرٹیلائزر پہ ہم گیس کی سبسڈی دے کے کریں, جبکہ انٹرنیشنلی پرائس جو ہے نائٹروجن فرٹیلائزر کی پرٹیکولرلی وہ ہمیں باہر سے سستی ملتی ہے, ہمارے ملک میں اس کی کاسٹ زیادہ ہے, لیکن ہم اس کو سبسڈائز کرتے ہیں اور ان کو گیس دیتے ہیں سستی.
شکریہ ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ سے, اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جاوید بھٹی صاحب جو کہ گرین ایگریکلچرل جرنلزم نامی گروپ کے صدر ہیں. یہ بتائیے جاوید بھٹی صاحب کہ کیا پاکستان میں کاشتکاری کے لیے جدید مشینری استعمال کی جا رہی ہے, دستیاب ہے وہاں پر؟
مشینری تو کرائے پر بھی مل جاتی ہے, لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پالیسیاں جو ہیں وہ کسان دوست نہیں ہیں. خاص طور پر چھوٹے کسان جو ہیں وہ ملکی معیشت کا 70% ہیں, لیکن ان کے حقوق ان تک کبھی پانی نہیں پہنچتا. پانی جو ہے نا وہ بڑے جاگیردار چوری کر لیتے ہیں اور ان کو وہ مراحت نہیں ملتی. حالانکہ چھوٹے کسان بہتر کاشتکاری کرتے ہیں, اور پاکستان میں نامیاتی زراعت کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. نامیاتی زراعت سے مراد یہ ہے, اور دنیا بھر میں یہ بہت پاپولر ہے یورپ میں بھی, اس سے مراد یہ ہے کہ نو انسیکٹیسائڈ نو پیسٹیسائڈ, زہروں اور کھادوں سے پاک پیداوار. جی جی,
وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے اس لیے کہ کیڑا تو لگتا ہے؟
دیکھیں مثال کے طور پر اگر کیڑے لگتے ہیں تو اس کا ایک اس کے جو ہے نا ایک احتیاطی طریقے موجود ہیں, بایولوجیکل طریقے موجود ہیں. یعنی ایسے مثال کے طور پر کیڑا فصل کو لگتا ہے تو اس کھیت کی جو باڑ ہے وہ ایسے پودے لگا دیے جائیں جو ان کیڑوں کو کھینچتے ہیں یا ان کو بگائیں.
پاکستان میں اس وقت تو کیا کیا چیزیں کاشت ہو رہی ہیں؟
پاکستان میں مین تو فصلیں جو ہے نا وہ گندم ہے, چاول ہے, کپاس ہے, زیادہ تر تو ہے نا یہ فوڈ آئٹم جو ہے اجناس ان کا ہے. لیکن اب بھی پاکستان میں 40% سے زیادہ رقبہ زیر کاشت مزید لایا جا سکتا ہے.
اس کو زیر کاشت لانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
اس کے لیے کارپوریٹ فارمنگ بہترین حل ہے, بشرطے کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو اور فارمر فرینڈلی ہو. دیکھیں کہ بارانی علاقے میں بہت وسیع تر گنجائش موجود ہے. ابھی بارانی علاقے میں زیتون کا بہت کامیاب تجربہ ہوا ہے, اور پٹھوار کو زیتون وہی قرار دیا گیا ہے اور یہ انتہائی کامیاب جا رہی ہے. اور مزے کے بعد کہ زیتون اس زمین میں ہو سکتا ہے جعفری صاحب جو بیکار زمین سمجھی جاتی ہے, جسے رف زمین سمجھا جاتا ہے, اور یہ کامیابی سے ہو رہا ہے یہ تجربہ.
اچھا پاکستان کے آبی وسائل جو ہیں وہ پاکستان کی زراعت کے لیے کافی ہیں یا یہ کہ مزید ضرورت ہے ان کی؟
اب تو خیر تو جتنے زیادہ ہوں اتنے بھی کم ہوتے ہیں, لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ پانی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں بہت سارے سمال ڈیم بنائے جا سکتے ہیں جن سے فشری بھی ہو سکتی ہے اور فصلوں کو بھی, لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیسیزن میکنگ اتھارٹی ہے وہ نری علاقے کے لوگ بارانی علاقے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں.
پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے, پاکستان میں زراعت اتنی ترقی کیوں نہیں کر سکی جتنی کہ دوسرے ملکوں میں زراعت ترقی کی ہے؟
میں جرمنی گیا تھا تو جرمنی میں انہوں نے ڈلوان پر اگریکلچر کاشت کی ہے, ڈلوان پر فصلیں کاشت کی ہیں, لیکن پاکستان میں پتہ نہیں کدھر سے کون سے کنسپٹ لے آتے ہیں کہ یہ جناب ڈلوان پر کاشتکاری کے بجائے اس کو لیول کرنا شروع, بلڈوزر لے کے اس کو لیول کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بہت مہنگا اور جو ہے نا زمینی کٹاؤ کا بحث بننے والا ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی عمل نہیں ہے. اصل میں پاکستان میں کبھی بھی کوئی جامع منصوبہ نہیں بنایا گیا, اس میں خلوص نیت کی کمی ہے, اور ہماری بیوروکریسی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے جن کو گاؤں کی طرف جائے تو ان کو دست الرجی ہو جاتی ہے. اب وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کو گاؤں کی حقیقت کا علم نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں نے اپنے علاقے گجر خان میں بہت سارے لوگوں کو ترویج دی تھی کہ آپ دیسی مرغیاں رکھیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ 30 روپے کا ایک دیسی انڈا جعفری صاحب مل رہا ہے اور لوگ جو ہے نا بہت خوشحال ہوئے ہیں اس سے, کیج لیس پولٹری فارمنگ سے, خالص دیسی مرغیاں اور مرغی کے انڈوں سے.
پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے آپ اگر تجاویز دیں تو کیا تجاویز دیں گے؟
پاکستان میں دو طرح کی پالیسیاں ہونی چاہیے ذریعے, ایک چھوٹے کسانوں کے لیے ہونی چاہیے, ایک بڑے لوگوں کے لیے. ایک پالیسی جب بنتی ہے تو اس میں چھوٹے کسان بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں جن کا گزر بسر ہی زراعت پر ہے, اور پھر وہ جب بے دخل ہوتے ہیں تو وہ بےچارے خیراتی ہوٹلوں کے باہر آ کے قطاروں میں لگے ہوتے ہیں. بڑے جاگیرداروں کے لیے الگ ہونی چاہیے. ایک پالیسی کے تحت جب کیا جائے گا تو پھر چھوٹے کسانوں کو کچھ نہیں ملتا, جو کہ بیسیکلی پروڈکشن فوڈ سیکٹر کے اصل سپاہی ہیں اس میدان کے.
یہ بتائیے کہ پاکستان میں زمینوں کی تقسیم کا کیا نظام ہے, کس طرح سے منقسم ہیں زمینیں کسانوں میں اور بڑے کاشتکار؟
ہاں, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. پاکستان میں وراثت کی بنیاد پر زمین تقسیم ہوتی ہے, اور تقسیم در تقسیم کے تحت بہت بہت چھوٹے چھوٹے نان پروڈکٹیو ٹکڑے بن جاتے ہیں. اس کے لیے استعمال اراضی کا قانون موجود ہے, لیکن استعمال اس طریقے سے مؤثر انداز میں ہو نہیں پایا ہے, جس سے کافی زیادہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زراعت سے نکل گئے. اب تو ایک ایشو یہ ہے کہ جب کام کا وقت ہوتا ہے تو لیبر ہی نہیں ملتی ہے.
یہ کووڈ نے کیا اس وقت پروڈکشن پہ کوئی اثر ڈالا ہے؟
کووڈ نے تو اتنا اثر نہیں ڈالا حقیقت میں زراعت کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ ادر وائز جو ہے نا جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. مثال کے طور پر ابھی 2 دن پہلے صرف بارش ہوئی ہے, یہ بارش اکتوبر میں ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ 16 اکتوبر یا 20 اکتوبر تک بارانی علاقے میں جو ہے نا وہ گندم کاشت ہو جانی چاہیے تھی. مگر یہاں بھی پھر جعفری صاحب وہی مسئلہ ہے کہ بارانی علاقے میں کاشت کا فیصلہ نہری علاقے کا سیکٹری کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کرتا ہے نہری علاقے کے حساب سے, جبکہ بارانی علاقے میں پہلے ضرورت ہوتی ہے. بارانی علاقے میں ایک بھرپور بارش کے بغیر وتر نہیں ہو سکتا, اور اس کے بغیر گندم نہیں کاشت ہو سکتی, اور یہ کم از کم 40% بنتا ہے ٹوٹل پیداوار کا بارانی علاقے کا جو ہے.
پاکستان کتنا گندم پیدا کرتا ہے سالانہ؟
پاکستان اپنی ضرورت کے لیے اور تاکہ افغانستان کی ضرورت کے لیے گندم پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود گندم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سمگل ہو جاتی ہے.
اور چاول؟
چاول میں ابھی ایک بڑی اچھی کامیابی ہوئی ہے, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر نے ایک گرین سپر رائس پروجیکٹ مکمل کیا ہے. اس میں چین کے اشتراک سے چاول کی 2 قسمیں جو ہے نا پاکستانی سائنسدانوں نے جینومکس اور بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے 2 اقسام بنائی ہیں جو 80 ٹن سے لے کر 120 ٹن فی ایکڑ پیداوار دے رہی ہیں, اور یہ بڑا کامیاب اور خوشگوار تجربہ ہے.
اور یہ نامیاتی ہے؟
نامیاتی تو آپ پر منحصر ہے, یہ نامیاتی نہیں ہے, یہ جنرل ایگریکلچر کے تحت ہے. نامیاتی مین جو ہے نا وہ زیادہ بہترین جو ہے وہ ہے بارانی علاقے میں, کیونکہ کسان کی قوت خرید اتنی مضبوط نہیں ہے, وہ جو گوبر کی کھاد ہے اور جو بچہ کچا چارہ ہے وہ استعمال کر کے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پرائم قیمت ملنی چاہیے, اچھی قیمت ملنی چاہیے. بایو فارم کے نام سے یا بایو فوڈ کے نام سے یورپ میں بڑے بڑے اسٹور ہیں, اور وہاں ان کو جو ہے نا یہ نامیاتی خوراک دی جاتی ہے. پہلے ہمارا کسان نامیاتی زراعت ہی کرتا تھا, مگر اس وقت نے کہا گیا تھا کہ یہ جہل گوار ہے اور اس کو پتا نہیں یہ زری کھاتے اور زری زہر استعمال کرے. اب تو زری زہر جو ہے نا وہ اتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں کہ زیر زمین پانی کے ذخائر جو ہے نا وہ زہریلے ہو چکے ہیں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئے کیا نام ہے نامیاتی زراعت کی طرف. دیکھیں پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی بہت وسیع تر گنجائش ہے. پاکستان میں بہترین قسم کا شہد ہو سکتا ہے, لیکن یہ برانڈڈ کام بہت ضروری ہے. اب پاکستان کا زیتون جو ہے اس کو پاکستان کے اندر پراپر برانڈ کر کے بیچا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بیسیکلی غذائی پاکستان میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہے علاج کی بنیاد پر, یعنی پہلے بیمار ہو اور پھر ٹھیک ہو. حالانکہ خوراک کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بیماریاں لگے ہی نہ, اور بیماریوں سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں.
اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ